السلام علیکم،
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور جان رائیڈن ہمارے انجینئر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے افغانستان کے اندر کابل کے اندر انتہائی ہلاکت خیز حملہ جس میں کم از کم 57 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی اور 10 کی حالت انتہائی نازک ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس ریفرنس میں ہم افغانستان کے اندر جاری عسکریت پسندی کا بھی جائزہ لیں گے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ منظور پشتین، ان کا لاہور میں جلسہ پشتون تحفظ موومنٹ کا، جس میں انہوں نے کافی سخت زبان استعمال کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کچھ مطالبات بھی رکھے اور کچھ مطالبات کو دہرایا کہ لاپتہ افراد، خاص طور پہ جو پشتون ہیں، ان کو منظر عام پر لایا جائے اور ان کے مقدمات عدالتوں میں بیان کیے جائیں۔ اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ پروگرام کا ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہے اس میں وہ سپریم کورٹ سے متعلق ہیں، دو انیشیٹوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ 13,600 افراد اخباری اطلاعات کے مطابق جو سیکیورٹی افراد ہیں، جو عدالت کے بقول غیر مجاز افراد کی نگرانی یا سیکیورٹی پر مامور تھے، ان کو واپس بلانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس طرح وفاق اور صوبے اس حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان افراد کو واپس بلا رہے ہیں۔ مریم نواز شریف نے گزشتہ روز اس پس منظر میں تنقید بھی کی، اور جائزہ ہم لیں گے اس اقدام کا۔ دوسری جانب ایک ہیومن رائٹس سے متعلق اہم کیس ہے، مسیحی خاتون آسیہ بی بی جنہیں احانت مذہب کے الزام میں سزاؤں کا سامنا ہے، سپریم کورٹ نے ان کی اپیل سننے کا فیصلہ کیا ہے، اور بہت جلد یہ اپیل سنوائی کے لیے تیار ہوگی۔ پروگرام کا ہمارا آخری سیگمنٹ، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم جائزہ لیں گے انگلینڈ کے کرکٹ سیریز کے لیے اور آئرلینڈ کی کرکٹ سیریز کے لیے، جو ٹیم پاکستان سے روانہ ہو رہی ہے آج، وہ کتنی بیلنس ہے، کپتان سرفراز کافی مطمئن نظر آتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ کابل میں خود کش دھماکہ ہوا ہے، 57 افراد اس میں ہلاک ہو گئے ہیں، 100 سے زیادہ اس میں زخمی ہیں، اور جن میں 10 کی حالت انتہائی نازک بتائی جاتی ہے۔ یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا، وزارت داخلہ کے ترجمان، یعنی کابل وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے وائس آف امریکہ کو یہ بتایا ہے کہ یہ دھماکہ ایسے وقت ہوا جب لوگ ایک شناختی کارڈ مرکز کے سامنے قطار میں کھڑے تھے، اور ان کو وہاں پہ خود کش بمبار نے ہدف بنایا، اپنے جسم سے بدھے بارودی مواد کو اس نے دھماکے سے اڑا دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ یہ ہے، اس کے مطابق اس کے حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کرنے کا اعلان کیا ہے، اور طالبان اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، طالبان اس سے لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اس حملے کی مذمت کرتے ہیں اور اسے بزدلانہ قرار دیتے ہیں، لیکن ہم جائزہ جنرلی بھی لیں گے اس حملے کے پس منظر میں کہ ایسے وقت میں جب بظاہر وہاں پہ کابل کے اندر اور افغانستان کے اندر جو سیکیورٹی پیراڈائمز ہیں وہ تبدیل بھی ہوئے ہیں، طالبان کو انگیج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ داعش کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بظاہر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ملٹنسی کی یہ شکل افغانستان کے لیے کیا مطلب رکھتی ہے، کتنا وقت یہ لے سکتی ہے، کتنا اس کے اندر مزید شدت آ سکتی ہے، یا اس کا کلا کما کیسے ممکن ہے۔ انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں فخر کاکا خیل، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، پاکستان بیسڈ ہیں لیکن افغانستان، خاص طور پہ کابل، وہاں کی ڈیولپمنٹ پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ آصف ننگ فارمر گورنر ہیں فارا پروونس کے، اور اس وقت ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، پولیٹیکل انالسٹ کے طور پہ بھی مختلف پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ آصف ننگ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، آج کا کابل حملہ اور داعش کے پچھلے کچھ عرصے میں جو متواتر اسٹرائکس ہیں افغانستان کے اندر، وہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ کتنی بڑی طاقت میں یہ گروپ آتا جا رہا ہے، کتنا بڑا چیلنج بن رہا ہے، نہ صرف کابل حکومت کے لیے بلکہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں جو سیکیورٹی میں، جن کا کوئی نہ کوئی کردار ہے ان کے لیے؟
جی، میں سلام پیش کرتا ہوں سارے سامعین کو اور آپ کے معزز مہمانوں کو۔ آپ کو یہاں پہ جو داعش کی سلسلہ کچھ ایک سال سے بڑھتا جا رہی ہے، ان کی طاقت تو زیادہ نہیں ہے لیکن ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ داعش طالبان سے بھی زیادہ خفیہ شبکہ ہے، مطلب جہاں تک طالبان کی لیڈرشپ جو ابھی چھپا ہے تو داعش کا اس سے زیادہ، اور القاعدے سے بھی داعش جو ہے وہ زیادہ ان کی۔
سو اس کے پیچھے کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، کس طرح کے افراد ہیں؟ کیا وہی جو طالبان سے، جنہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا، وہ اس کا حصہ ہیں، یا کوئی نیا مائنڈ سیٹ جو ہے انہوں نے انجیکٹ کیا ہے سوسائٹی کے اندر، جہاں سے یہ اپنے لیے لوگ لے رہے ہیں؟
نہیں، بالکل داعش جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہم اس کو ففتھ جنریشن کہتے ہیں، یہ انسرجنسی کا مطلب پانچواں جنریشن، نسل پنجم، یہ داعش جو ہے یہاں پہ القاعدے کے بقایا جات جو ہیں وہ بھی داعش میں ہیں۔ اب جس طرح ان کی مشہور لوگ بھی، جو مولوی عبدالرؤف خادم تھا، وہ طالب تھا، جس طرح مولوی حسام الدین تھا، جس طرح صوفی بہادر تھا، جس طرح رزاق مہدی تھا، اور یہاں پہ جو متین ہے، جو لوگری ہے، اور اورکزئی کا جو کچھ یہاں پہ ہے وہ تو سب طالبان کا ریلیٹڈ ہے. ہمارے یہاں پہ شمشاد پہاڑوں کی آس پاس جو ان کی ٹھکانے ہیں یہ جو ہے زیادہ تر پاکستانی اورکزئی ہے، ان کی لیڈر بھی اورکزئی سے تعلق رکھتے ہیں، جو حافظ سعید ہے. اور جو قندھار میں ہے داعش کی، اس کی گروپ جو ہے وہ طالبان کی مولوی عبدالرزاق اور مولوی ذاکر کی ایک سلسلہ ہے. اس طرح جو ہماری افغانستان کی شمالی صوبے میں ہے وہ بھی پرانی طالبان ہے اور القاعدے سے ریلیٹڈ.
لیکن ایک بات ہے آصف صاحب، آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں، ہم تو یہ سنتے آئے کہ طالبان خواب جس گروپ سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کا ایجنڈا مقامی ہے، وہ سیاسی مزاحمت اس کو کہیں، وہ افغانستان کے نیشنلزم کہیں، اور القاعدہ جو ہے وہ ایک گلوبل ایجنڈے والی پارٹی تھی یا ایک گلوبل ایجنڈے کے پلیٹ فارم سے اس نے اپنے آپ کو متعارف کرایا. سو ایسی کیا چیز ہے جو طالبان ساری زندگی مقامی ایجنڈے کے لیے، افغان نیشنلزم کے لیے یا غیر ملکی قوتوں کے خلاف صرف متعارف تھے، داعش ان کے لیے کیوں پسندیدہ یا اٹریکٹیو پلیٹ فارم بنا ہے؟
دیکھیں، آپ نے جو مائنڈ سیٹ جو داعش کا ہے اس کا تو نام سے پیدا ہے، داعش جو اسلامک اسٹیٹ عراق اور شام اس کو کہتے ہیں، یہ صرف آئی ایس استعمال کرتا ہے، مطلب اسلامک اسٹیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انٹرنیشنل ایک امارت یا خلافت جہانی اس کو کہتے ہیں، گلوبلی
جی
اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن افغانستان میں جو ہے یہاں کی طالبان کی کچھ گروپے جو ہے جو بہت زیادہ انتہا پسند تھا وہ داعش بن چکا ہے، اور اس کا وجہ بھی یہ ہے کہ اس کی ریسورسز جو ہے طالبان کو اتنا زیادہ نہیں ملتا جتنا داعش کو ملتا ہے. کیونکہ ایک پہلو سے اس کے ریلیشن جو ہے عربی کنٹریز کی ہے، اور گلف سے بھی اس کو کچھ سپلائی ملتا ہے اور مدد بھی ملتا ہے، تو مطلب یہ ایک تسلسل ہے جو وہاں سے بھی ریلیٹڈ ہے.
Exactly. میں آتا ہوں ذرا فخر کاکا خیل صاحب کے پاس.
جی 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 جی
فخر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی بھی اس افغانستان کی انسرجنسی عسکریت پسندی پہ گہری نظر ہے. جو میرا یہ آخری سوال تھا ان سے، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے کہ داعش طالبان، تمام طالبان یا کچھ طالبان کے لیے کیوں کہنا چاہیے کہ اٹریکشن رکھتی ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ داعش کا کنسیپٹ، جس طرح آصف نے بھی کہا، تو میں ڈیٹیل سے تو نہیں جاؤں گا کہ کس طرح سے حقانی اور یہ لوگ جو پاک فوج کی جانب سے آپریشن کے بعد اور اگزے ایجنسی اور کرم کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے افغان صوبہ ننگرہار کے ڈسٹرکٹ اچین تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یک کے بعد دیگرے امریکی ڈرون حملوں کے نتیجے میں ان تمام کی ہلاکت ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ جوز جان اور کنر نورستان اس علاقوں تک بھی پھیلتے چلے گئے، اور بالآخر کابل کے اندر آج کا واقعہ ہو یا اس سے قبل جتنے بھی واقعے ہوئے ہیں اس میں کافی حد تک داعش، تو میں اس وجہ سے نہیں کہوں گا کہ داعش تو ایک بڑا امبریلا تھا، انہوں نے اس وقت بھی سیریا کے اندر جو خراسان کیمپ بنا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ گلمراد خلیلوف جو تاجک اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے ہیڈ تھے، بعد جہاں پھر وہ سیریا چلے گئے اور پھر اپنے ہی اسٹیٹ کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کیا، اور اس دوران انہوں نے سیریا کے اندر خراسان کیمپ کے نام سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر بومبنگ بھی کی ہوئی تھی. اور ان کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ حصے، افغانستان، ایران کے کچھ حصے، یہاں تک کہ سینٹرل ایشیا اور چائنا کا سنکیانگ پروونس، ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ خراسان ہے اور اس علاقے کو خراسان کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ داعش جو سینٹرل ان کا مارک پیج ہے تو جب بھی ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے فی ولایہ خراسان، اور اس حوالے سے یہ جو کنیکشن ہے داعش کا یہ پھر انٹرنیشنل ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، آصف نے بھی کہا کہ ففتھ جنریشن ہے، تو جو سیریا کی جنگ ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہیں سے لوگ پاکستان افغانستان سے لوگ گئے تھے سیریا، اور پھر اب وہ سیریا میں شکست کھانے کے بعد بدقسمتی سے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ایک بار پھر افغانستان کو میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں. جہاں تک طالبان کے جو وہ فیکشنز ہیں، جو کیونکہ جب بات چل نکلی کہ افغانستان پولیٹیکل سولوشن کی طرف جا رہے ہیں کابل کے ساتھ مذاکرہ، تو ایک فورمن حل نکالنا چاہتے ہیں. تو یقینی طور پر اسد آپ بھی جانتے ہیں, اسد نگیال کو بھی یہ پتا ہے کہ کچھ جو ہارڈ کور لوگ ہیں جو سرے سے راضی ہی نہیں ہیں کسی بھی سے, اور جن کی نظر میں جمہوریت کفر ہے, تو شاید یہی وجہ تھی کہ وہ جو تھرڈ جنریشن منگس طالبان جو گزشتہ دو دہائیوں سے جن کا جنم ہوا, ان کے لیے اٹریکشن داغش میں زیادہ ہے, وہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں. ایک تو اس خطے کے اندر چاہے پاکستان ہو یا افغانستان, غربت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اس کو زیادہ اٹریکٹ کیا جاتا ہے. داغش کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان سے, طالبان کے پاس نیٹورک مضبوط ہے, لیکن اگر وسائل دے کے جائیں جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے تو وہ داغش کے پاس زیادہ ہیں یا ولایت خراسان کے پاس زیادہ ہیں, ان کے جو سپورٹ, فیملی سپورٹ ہے وہ زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تعداد میں کم ہے اس لیے زیادہ منظم ہے. اگر طالبان کو ہم دیکھا جائے تو اٹریکشن دن بدن, اور جوں جوں یہ سیاسی عمل میں, اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ حزب اسلامی جو فیکشن تھا وہ بھی سیاسی عمل میں شامل ہو گیا, جو طالبان کے جو کچھ رہنما ہیں وہ بھی امن چاہتے ہیں, اب وہ سیاسی عمل کا حصہ کچھ بن چکے ہیں, اور کچھ کے حوالے سے یہ امکان ہے اور امید ہے کہ وہ بن جائیں گے. تو اس کے بعد وہ لوگ رہ جائیں گے جو عقیدتاً خالص سلفی مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہ جائیں گے, اور جن کی نظر میں چاہے وہ اتحادی افواج ہوں, چاہے وہ پاکستانی افواج ہوں, یا پھر چاہے جو بھی ماڈرن پولیٹیکل سسٹم ہے, ان کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ پھر اپنے جو نظریے کے مطابق جہاد ہے اور خراسان ہے کہ جہاں سے فوجیں اٹھیں گی اور دنیا بھر میں ان کا غلبہ ہوگا. تو یہ ایک
میرا ایکچولی اگلا کوشچن بھی یہی تھا کہ یہ جو افغانستان کے اندر جس سیاسی عمل یا جس امن عمل کی بات کرتے ہیں, طالبان اگر اس کے لیے تیار ہوں بھی تو یہ جو القاعدہ کا فینامنا ہے یہ اس کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آصف ننگ صاحب آپ بتائیے گا, اس کو تو فخر نے اپنے طور پہ رسپونڈ کر بھی دیا ہے. آپ کے خیال میں اگر طالبان کل کسی سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں تو اس کے بعد یہ داعش یا یہ جس کو آئی ایس آئی ایس کہتے ہیں, یہ کتنا بڑا خطرناک جن رہے گا کابل انتظامیہ کے سامنے, بھلے وہ ایک مشترکہ انتظامیہ ہے, بھلے وہ ایک مشترکہ حکومت ہے وہاں پہ, یا صرف موجودہ سیٹ اپ ہے, تو کابل کے لیے کتنا چیلنج ہوگا, یا پھر ان سٹیک ہولڈرز کے لیے بھی بشمول امریکہ کے جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں؟
مسئلہ کہ داعش جو ہے اب ایک گلوبل گیم اور ریجنل گیم کا ایک حصہ ہے, مطلب اس کا جو نظریات ہے بطور عقیدت اور اسلامی جو وہ کہتے ہیں ان کی بات نہیں ہے. ابھی گراؤنڈ ریئلٹیز کو اور ان کی جو فعالیت ہے, ایکٹیویٹی ہے, ان کی جو کارروائیاں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں اسلامک اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام سے کوئی ان کی تعلق نہیں ہے. اور باقی جو ہے یہاں پہ ایک گروپ نہیں ہے, یہاں پہ صرف افغانستان میں نہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں پاکستان میں 70 کے قریب اس طرح گروپے ہیں, جس طرح منگل باغ بھی اب پتہ نہیں وہ داعش کا ایک حصہ ہے, جہاں پہ ہمارا ملک ایجنسی جو ہے وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. اور یہاں پہ افغانستان میں 22 سے زیادہ ہے. کئی بار نے کہا ہے کہ یہاں کے چائنیز کا ایک غوری گروپ ہے, ازبکستان تحریک اسلامی جو ہے وہاں کا بھی کچھ لوگ یہاں پہ ہیں. ان کی افکار اور نظریات کو اگر آپ دیکھیں وہ بالکل مختلف ہے.
صحیح.
کبھی ان میں اس طرح گروپے بھی ہے کہ جو رشیا کے خلاف ہے.
صحیح. یعنی ہم یہ آپ دونوں مہمانوں کی گفتگو سے یہ تاثر لے رہے ہیں کہ وہ گروپ خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر پاکستانی طالبان کا حصہ تھے, اگر وہ اس آپریشن کے بعد وہاں پہ گئے ہیں تو وہ افغان طالبان سے زیادہ اپنے آپ کو القاعدہ کے قریب دیکھتے ہیں, یہ محسوس کرتے ہیں. رائٹ فخر, یہی امپریشن بنے گا؟
جس طرح آصف ننگیال نے ہلکا سا اشارہ بھی دے دیا کہ خصوصی طور پر ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا نفوذ زیادہ تر ننگرہار صوبے کے اندر ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدخشان کے اندر بھی, کندوز کے اندر بھی, کابل کے اندر بھی, اور کچھ ایسی اسٹریٹجی ہے کہ شمال کی طرف ان کا اثر نفوذ زیادہ دکھائی دے رہا ہے. آج کے دن کا ہم اگر واقعہ لے لیں, کابل کے اندر جو سلیپر سیلز تھے, گو کہ اگر دیکھا جائے تو طالبان بھی اس سیاسی یا جو رجسٹریشن, ووٹر رجسٹریشن کا عمل ہے اس کے خلاف ہے, لیکن آج کے دن کا جو واقعہ ہے انہوں نے اس کو قبول کرنے سے معذرت کی یا انکار کر دیا, لیکن ساتھ میں بغلان کا بھی واقعہ ہوا. میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ کس طریقے سے جو اس کی ڈائنامکس ہیں وہ بدل رہی ہیں. پہلے یہ کام جہاد کے نام سے شروع ہوا, پھر غیر ملکی افواج کے نام سے, پھر ایک طالبان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کہا کہ ہم ایک مخصوص شریعہ یہاں پر اڈاپٹ کریں گے, پھر اس کے بعد نیٹو جب آئیں تو کہا گیا ہم چاہے پاکستان میں تھے افغانستان میں نیٹو افواج خطے میں موجود ہیں ہم ان کے خلاف ہیں, لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ جس کا ہلکا سا اشارہ آصف نے بھی دیا کہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں یہ پنپ سکتا ہے. بدقسمتی سے مرکری افیکٹ کو اگر دیکھا جائے سیریا سے جب ان کو باہر نکالا گیا یا جس طرح میں نے بھی عرض کیا کہ پاکستان نے پہلے ان کو شکست دے دی, یہ بارڈر کے جہاں جہاں ان کو ویکیوم ملے گا, چاہے وہ چائنیز بارڈر کے قریب ہو, چاہے رشین بارڈر کے قریب ہو, یا ایون یہ کہ ایران اور پاکستان, اس وقت ایران پاکستان چین اور ماسکو اگر ہمیں ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں, سب کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ افغانستان میں اگر یہ چیز مضبوط ہو گئی اور یہ پھلنے پھولنے لگی تو یقینی طور پر صرف افغانستان میں یہ چیز نہیں رکے گی, پھر اس کے بعد یہ ارد گرد کے پڑوسی ممالک یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیں گے. اور یہی وجہ ہے
کہ یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں
کہ ہم کلیئر ہیں, ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. اور میری اپنی اطلاعات ہے کہ ابھی لاسٹ ٹائم جو ملاقاتیں ہوئی کابل کے اندر, کچھ جیسے کہ ہم نے وار دیکھی ہے, ایک سکسیسفل سوات آپریشن دیکھا ہے, تو میرا خیال ہے کہ طالبان کو اگر ڈاکٹر صاحب کی, اشرف غنی صاحب کی جانب سے اگر کوئی وہ جاتا ہے, دعوت نامہ جاتا ہے کہ آ کے بات کریں, سوات ٹائپ کا ماڈل اپنایا جا رہا ہے کہ جو جن لوگوں نے مذاکرات مان لیے, جو امن چاہتے ہیں وہ اسلحہ رکھ دیں گے, اس کے بعد جو باقی بچے تو اس کے خلاف پھر پوری افغان اتحادی افواج سارے پھر ایک آن بورڈ ہوں گے کہ یہ لوگ سرے سے امن چاہتے ہی نہیں ہیں.
ہمیں آپ دونوں مہمانوں کی گفتگو سے کافی اس کو سمجھنے میں مدد ملی ہے, ہم ڈیفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں اور موسٹ پروبیبلی جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ طالبانائزیشن یا طالبان ملٹنسی کیا تھی اور القاعدہ کا رنگ کیا ہے. اب یہ آخری سوال اس سیگمنٹ کو سم اپ کرنے سے پہلے, آصف ننگ صاحب, اگلے 5 برسوں میں آپ افغانستان کو امن و امان کے اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے کہاں دیکھتے ہیں, خاص طور پہ یہ ملٹنسی جو ہے, عسکریت پسندی, یہ کس سمت جائے گی, کس ڈائریکشن میں جائے گی؟
ہمارا آرزو تو یہ ہے, من یہ ہے کہ یہاں پہ امن و امان آ جائے, لیکن یہ ایک وش ہے. ہم سمجھتے ہیں جس طرح اگر ہم گیم کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ابھی تسلسل جاری ہے, شاید برسوں تک جاری ہوگا, کیونکہ جو یہاں پہ ریجن کی سطح پر ممالک کے درمیان جو اختلافات ہیں, ہمارا کشمیر ایشو ہے, یہاں پہ انڈیا پاکستان کا ایشو جو ہے وہ ختم نہیں ہے, وہ دن بدن وہ اس کی گرمائی جو ہے زیادہ ہو رہی ہے, ایران شیعہ تسنن, یہاں پہ چائنا, رشیا اور امریکہ اور جتنا عرب کنٹریز, یمن کی اور سیریا کا اور عراق کا, اس طرح یہ سارا یہ کنٹریز کو اگر ہم دیکھیں, یہاں پہ منازعہ جو ہے, کلش جو ہے وہ جاری ہے, اور بطور نظریاتی بھی کلش موجود ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو بڑا ایشو ہے ٹیروریزم جو ہے یہاں پہ اس ریجن پر, اور جب تک یہاں پہ یہ ہو اور جہاں پہ یہاں پہ غربت ہو اور یہاں پہ اگر یہ کاؤنٹر نارکوٹکس اور یہاں کے ڈرگ جو مافیا ہے یہ کاروبار جو ہے بڑا کاروبار, جب تک یہ سب موجود ہے یہ جڑتے اور کلش جو ہے یہ جاری ہوگا.
تو کیا اچھی گورننس اس کو حل کر, آپ نے غربت کی بات کی, آپ نے ڈرگ مافیا کی بات کی,
خریدار ہے اور ضرورت بھی ہے پولیٹکس کو.
جی آصف, اپنا فخر کا خیال صاحب آپ بتائیے گا, آئندہ 5 برس میں افغانستان کے اندر خاص طور پہ پیس پروسیس کہاں جا سکتا ہے, ملٹنسی کہاں جا سکتی ہے, اور جن فیکٹرز کی انہوں نے بات کی ہے اگر اس میں اچھی گورننس آ جائے, لیٹس سے طالبان بھی اس کا حصہ ہیں, باقی فریکشنز بھی مل کے افغانستان کو ایک پیس کی جانب لانا چاہیں, تو پھر گڈ گورننس جو ہے وہ کتنا فرق ڈال سکتی ہے؟
دیکھیں اسد, اہم بات یہ ہے کہ میں پاکستان پر ہی بات کر سکتا ہوں, اور ظاہری بات ہے ہم اپنے ہاؤس اس وقت ہماری پہلی ترجیح اپنے ملک کے اندر, اپنی سرحدوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ باڑھیں لگ رہی ہیں, ہم چیکنگ کر رہے ہیں, نیشنل ایکشن پلان وجود میں آ چکا ہے, نیکٹا جیسا ادارہ وجود میں آ چکا ہے, لیکن اگر مجھے ایز اے آؤٹ سائڈر پوچھا جائے کہ میری نظر میں اور یا کابل میں یا مختلف حصوں میں جہاں میں وقت گزار چکا ہوں کہ ایشو کیا ہے, تو ایک طرف تو میں آصف سے شاید کہیں زیادہ غیر مطمئن ہوں, افغانستان کی صورتحال میں زیادہ خوفزدہ ہوں افغانستان کی صورتحال سے, اور زیادہ فکر مند ہوں, لیکن دوسری جانب حل کیا ہے, حل بھی ہے اس مسئلے کا, اگر افغان نیشنل آرمی اور ساتھ میں کابل بلیم گیم اور اس ٹائپ کی چیزوں کو صرف نظر رکھتے ہوئے پاکستان سے سیکھے, میں تو یہ کہوں گا, کیونکہ فاٹا کے اندر اور پھر اس وقت بھی آپریشن چل رہے ہیں. اگر افغان نیشنل آرمی کی صحیح خطوط پر تنظیم نو کی جائے, جو ایتھنیسٹی ہے جو بدقسمتی سے طالبان یا جہاد سے پہلے بھی اگر آپ افغان نیشنل آرمی کی جو تنظیم دیکھیں اس کے اندر ایتھنک بنیادوں پر کافی ڈویژن نظر آ رہا تھا مختلف ایتھنیسٹی میں. اور ہمارے ہاں البتہ یا تو یہ تھا کہ امپیریل آرمی تھی, ان سے وہ چیزیں ان کو ورثے میں ملے, اور ایک یونیفائیڈ آرگنائزیشن کی شکل میں, ایک مضبوط آرگنائزیشن کی شکل میں ہمارے پاس پاک فوج موجود ہے. افغانستان کی طرف یہ بار بار خود ڈاکٹر نجیب صاحب اور اس وقت ایون جہادی کمانڈر لائک گلبدین متیار, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں افغان نیشنل آرمی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا, اور اسے جو اتنے ازبک, تاجک, پشتون, غیر پشتون, یہ ساری چیزیں ہمیں نکالنی ہوگی. اور جس دن افغان نیشنل آرمی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور ان فوٹنگز کے اوپر وہ قائم ہو گئی کہ ایک مضبوط افغانستان کی بنیاد رکھ کے, گورننس کے ایشوز بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کافی حد تک کوششیں کر رہے ہیں. کابل سے لے کر بارڈرنگ جتنے بھی صوبے ہیں وہ خود ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں, گو کہ ان کے پاس شاید اتنے وسائل نہ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب مخلص بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. لیکن
ڈاکٹر اشرف غنی
کی اسٹریٹجیز دیکھیں, اس میں کافی خامیاں موجود ہیں.
آپ نے لسنرز کی آسانی کے لیے اگر فخر کی اسیسمنٹ کو مختصر میں سمپ کروں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک منظم آرمی, منظم فوج اور پھر ایک لائحہ عمل, یہ اور انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے پاکستان کی فوج کی طرح کا مضبوط ہونا پڑے گا, اور پھر جیسے ایک پاکستان کے اندر نیشنل ایکشن پلان ہے, سو اسی ٹائپ کی کوئی چیز, اس کو ایک نیشنل فریم ورک اگر بنایا جائے تو چیزیں آسان ہو سکتی ہیں, لیکن ادروائز چیلنجز ہیں. فخر, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے سیگمنٹ کے لیے. آصف ننگ صاحب, فارمر گورننس فار آر پروونس, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بڑی زبردست انسائٹ فل آپ کی انپٹ تھی, آپ کا بےحد شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور منظور پشتون تحفظ موومنٹ لاہور کے اندر اس پہ بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام, جان رائیڈن ہمارے انجینئر ہیں. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ, جو اس وقت لاہور کے اندر کچھ دیر پہلے اپنا جلسہ وہاں پہ اس کا اختتام ہوا ہے. اگرچہ کئی ایک مشکلات رپورٹ ہوئی, لیکن ایک مناسب تعداد میں فیس بک لائیو کے اوپر جو ہم مختلف فیڈز دیکھتے رہے, اس میں ہم نے مشاہدہ کیا ہے, ملاحظہ کیا ہے کہ مناسب تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے, بہت ریسیپٹیو تھے, بہت پرجوش اور شاندار کہنا چاہیے کہ منظور پشتین کے نقطۂ نظر سے یہ جلسہ تھا. انہوں نے اپنے مطالبات وہی پرانے اس کو دہرایا, اسرٹ کیا کہ تمام لاپتہ جو افراد ہیں ان کو بے شک رہا نہ کیا جائے, لیکن ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. لیکن جہاں تک ان کے لب و لہجے کا تعلق تھا وہ بہت سخت تھا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے براہ راست سخت الفاظ میں ان کے اوپر تنقید کی, اور دیکھنا اب یہ ہے کہ جو آلریڈی ان کی جو موومنٹ ہے جس کے اوپر میڈیا پابندیوں کا جس کو سامنا ہے, اس ایڈریس کے بعد اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی جانب سے کس طرح کا رد عمل لا سکتا ہے, کیا وہ اس کو اگنور کریں گے, یا یہ بات بھی امکانات کے اندر ہے, کیونکہ ایک جملہ خاص طور پہ جو یہ کہا گیا کہ نوجوان پاکستان کی فوج کے وہ اپنے جرنلز کے اور اپنے افسران کے احکامات نہ لیں, کیا وہ اس جملے کی بنیاد کے اوپر اس کو انسٹیگیٹ کرنے کے مترادف, بغاوت پہ آمادہ کرنے کے مترادف کوئی کوشش قرار دیتے ہوئے کوئی کسی مقدمے کی طرف جا سکتے ہیں, کیا گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, اس موومنٹ کا مستقبل کیا ہے, جو ایموشنلزم یہاں پہ نظر آ رہا ہے, سیاسی جماعتیں کس حد تک اس کو اون کر سکتی ہیں یا کرنے سے گریزاں ہیں, کیا وجوہات ہیں, سب چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے. فخر کاکا خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. لاہور سے ہمیں سمن خان جوائن کر رہی ہیں, وائس آف امریکہ اردو کی کورسپونڈنٹ ہیں لاہور میں, کچھ اپ ڈیٹس ان سے لیں گے اور پھر انالیسز کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے فخر. ہم عصمت شاہ جہاں سے بھی بات کریں گے, جو معروف ایکٹیوسٹ ہیں اور منظور پشتین کے ہمراہ بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. اور لاہور سے ہی رانا محبوب صاحب کالمسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان کی بھی ہم ان پٹ لیں گے. کوشش ہماری ہوگی کہ پنجاب گورنمنٹ سے بھی ایک نقطہ نظر آ جائے ہمارے سامنے. سمن, بہت شکریہ آپ کا, آپ یہاں پہ موجود تھیں, آپ نے کیا ملاحظہ کیا ہے لاہور جلسے کے بارے میں, کتنی شرکت تھی اور خاص طور پہ لاہور سے پارٹیسپیشن کس طرح کی تھی؟
جی بہت شکریہ آپ کا سر. ہم آج یہاں پر پشتون تحفظ موومنٹ کا جو جلسہ منعقد ہوا موچی دروازہ میں ہم ادھر موجود تھے, اور خود بھی ہم نے دیکھا کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے بہت ہی رکاوٹوں کے باوجود. حالانکہ گزشتہ رات جو ہے وہ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں اور رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہ صرف پشتونوں نے بلکہ جو لاہور کی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, وکلا ہیں اور جو بھی نمائندگان ہیں, انہوں نے بڑی تعداد میں جو خواتین رائٹ موومنٹس کی جو بھی جتنی بھی رہنما ہیں, ہنا جلانی سمیت سب یہاں پر شریک ہوئے اور انہوں نے پختونوں کی پشتونوں کے آواز میں آواز ملائی اور انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. یہاں پر چونکہ یہ ایک تاریخی گراؤنڈ ہے موشی گراؤنڈ, تو تقریباً دس, اگر ہم یہاں پر چیئرز بھی رکھیں یا ہم ویسے بھی اگر گراؤنڈ کو دیکھیں تو تقریباً 10,000 کے قریب لوگوں کی یہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے اور وہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو تقریباً آج تمام گراؤنڈ ہی فل تھا, اور نہ صرف لاہور کے پشتون یہاں پر اس میں شامل ہوئے بلکہ کراچی, اسلام آباد, پشاور, گلگت, سب جگہوں سے لوگوں نے یہاں پر شرکت کی. اور
یہ تو بہت بڑی تعداد ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اگر لاہور کے اندر 10,000 کا مجمع وہاں پہ موجود ہے تو یہ بہت بڑی تعداد ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ جتنے سرگرم کارکن ہیں, رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, بڑے لائرز جن کی آپ نے بات کی ہے, ایک تو ہے جو بنیادی مقاصد ہیں تحریک کے, اس کو تو شاید پاکستان کا کوئی بھی آدمی اس کو اسے انکار نہ کر سکتا ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہنے کا طریقہ یا وہ ٹیبل کرنے کا طریقہ یا نیگوشیٹ کرنے کا طریقہ, اس پہ بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں. اس بارے میں وہاں پہ جو موجود لوگ تھے ان سے کسی سے آپ کی بات ہوئی؟ کیا وہ اس طرز تخاطب سے اتفاق کرتے ہیں؟
جی, اس حوالے سے جو وہاں پر سول سوسائٹی کے کچھ لوگ موجود تھے, لیبر لیفٹ فرنٹ والے وہاں پر موجود تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے, ہم نے ان سے جب بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ طریقہ جو ہے ان کا, یہ ایک رمن طریقہ ہے اور جگہ جگہ جلسے تو ہر سیاسی پارٹی پاکستان میں کر رہی ہے, وہ پھر چاہے مذہبی پارٹی ہو, سب لوگ ہی جلسے کر رہے ہیں, تو ان کا طریقہ کسی صورت بھی غلط نہیں ہے اور وہ اپنے حقوق مانگنے نکلے ہیں, بہت ہی امن کا پیغام لے کر نکلے ہیں, پیار سے اپنی بات کر رہے ہیں اور سب کسی نے بھی جو ہے ان پر تنقید نہیں کی بلکہ ان کا ساتھ دینے کی بات کی. لوگوں کا یہی کہنا تھا جس نے بھی سول سوسائٹی کے اراکین تھے یا وہاں پر ایڈوکیٹ تھے, سب کا یہی کہنا تھا.
سمن, آخری بات, لاہور کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, پنجاب کی جو انتظامیہ ہے, چیف منسٹر کراچی کے اندر موجود تھے, رات کو گرفتاریاں ہوئیں, دن میں جلسے کے جلسہ گاہ کے بارے میں بھی سوالات تھے کہ اس کو وہاں پہ گندا پانی بقول منظور پشتین اور ان کی ٹیم کے وہ چھوڑ دیا گیا, تو کس طرح کے چیلنجز ان کے رہے اور لاہور کی جو گورنمنٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ ہے, اس نے کیسے ہینڈل کیا ہے سارے جلسے کو اور اس پوری سچویشن کو؟
اب جب اس سلسلے میں ہماری ان سے بات ہوئی تو چونکہ یہ وہ پہلے سے ہی جانتے تو تھے کہ اگر وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو مشکلات تو ہوں گی, اور وہ کسی حد تک مینٹلی طور پر اس کے لیے تیار بھی تھے, اور لیکن جب اچانک سے ان رات کو گرفتاریاں شروع ہوئیں, جو بھی ان کے رہنما تھے, کارکن تھے, چاہے وہ علی وزیر ہوں, بلال مندوخیل ہوں, مزمل ہوں, یا پھر ان کی خاتون رہنما عصمت شاہ جہاں,
جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, عصمت شاہ جہاں,
پکڑا گیا تو پھر بھی وہ اس کے لیے تیار تھے کہ ہاں اس طرح کا کچھ ہوگا, اور ان کی جو دوسری قیادت ہے ڈی کیٹیگری کی, وہ بھی ریڈی تھی کہ ہو سکتا ہے ان کو بھی چیئر کرنا پڑ جائے یہ جلسہ.
بہت شکریہ آپ کا سمن خان, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کیا. عصمت شاہ جہاں ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز ایکٹیوسٹ ہیں اور منظور پشتین کے اس موومنٹ میں ان کے ساتھ ہیں. فخر کاکا خیل ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور رانا محبوب ہمیں جوائن کر رہی ہیں کال میں, تجزیہ کار لاہور سے. عصمت شاہ جہاں صاحبہ, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کے اپنے خیال میں یہ آج لاہور میں جلسہ کرنے سے کیا مراد تھا, جو مقاصد تھے, کس حد تک حاصل ہوئے, پیغام کتنا جو ہے وہ ریسیو ہوا پنجاب کے اندر یا کم از کم لاہور کی سطح پہ؟
سب سے پہلے تو بہت شکریہ, ایک تصحیح کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ میں اپنی بات رکھوں, میں کوئی ایکٹیوسٹ وغیرہ نہیں ہوں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میرا تعلق عوامی ورکرز پارٹی سے بھی ہے, اور میں پی ٹی ایم کے بھی جو ہے وہ سرگرم رکن ہوں.
شکریہ.
جہاں تک اس جلسے کے مقاصد کا تعلق ہے, ہم تو بنیادی طور پہ پنجاب, اہل پنجاب اور اہل لاہور کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتے تھے. ہم انہیں اپنی زخم خوردہ کہانی سنانا چاہتے تھے کہ اس جنگ میں ہم پر کیا بیتی. چونکہ جو آوازیں اٹھتی ہیں ریاستی جبر کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف اور یا اس سامراجی جنگ کے خلاف, ان آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے اور ایک میڈیا بلیک آؤٹ ہے. لہٰذا ہماری تحریک نے فیصلہ کیا کہ ہم پورے ملک میں جائیں اور سب کو اپنی بات ہم ان کے سامنے رکھیں کہ جب بھی آوازیں اٹھتی ہیں تو ان پر اسی طرح کی وہ لگا دی جاتے الزامات, ان کو ڈیفیم کیا جاتا ہے جیسے کہ پیچھے بلاگر کا بھی تھا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پنجاب جو ہے ریاست پاکستان کی پاور اسٹرکچر کا مرکز ہے اور ان اے وے اسٹیبلشمنٹ کا دل ہے, تو یہاں پر ہمارا آنا ان کو بہت چبھ رہا تھا کہ ہم مطلب جیسے ہوتا ہے ایک رشتہ ہوتا ہے ایک حاکم اور محکوم قوم کا, یا جس طرح کسان اور مزدور کا یا کا اپنے فیکٹری مالکان اور فیوڈل کے ساتھ ہوتا ہے, بالکل اسی طرح کہا گیا ہمیں کہ ہاؤ ڈیئر آپ مونچی دروازے میں آئیں گے ہمارے شہر میں, آپ یہ کریں گے آپ وہ کریں گے, آپ لوگ دہشت گرد ہیں. جب ہمیں اٹھایا گیا تو ہمارا خیر یہی بھی نقطہ نظر تھا کہ یہ ایک تاریخی جگہ ہے جہاں پر جبر کے خلاف اور ذلت کے خلاف یہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی. تو اور جو خود اسٹیبلشمنٹ پنجابی عوام اور پشتون عوام کے درمیان میں نفرت کا بیج بوتی ہے, جو یہاں پر جس طرح پشتونوں کے ساتھ نسلی بنیادوں پر سلوک کیا جاتا ہے جو پورا اسٹیٹ نیریٹو ہے, تاکہ اس کو توڑا جائے اور عام پشتون اور ایک سیاسی رشتہ استوار کیا جائے لیفٹ کے ساتھ جو پنجاب.
اچھا میں میری ہماری کچھ سیاسی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطالبات سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن مطالبات پیش کرنے کا طریقہ سیاسی نہیں ہے, بہت جذباتی ہے. شاید ہی دنیا کی کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے اس طرح کے لب و لہجے کو افورڈ کر سکتی ہو. سو آپ اگر ایک سینئر سیاسی ورکر بھی ہیں سو آپ پوری آنیسٹی سے بتائیے گا کہ جس طرح کا ایڈریس آج ہوا ہے کیا یہ قابل قبول ہوگا اگر مطالبات جائز بھی ہوں تو؟
دیکھیں یہ تو ایک ڈائلیکٹیکل یعنی کہ جدلیاتی عمل ہے, کیونکہ سب لوگ خاکی وردی پہ سوار ہو کے آتے ہیں, تمام پارٹیاں اب جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی مین اسٹریم کی پارٹیاں ہیں وہ چیلنج نہیں کرتی ہیں. ایک ریاست جو ہے ہمارا ماننا ہے کہ ہمیں سٹیٹ چاہیے, ہمیں نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ نہیں چاہیے, تو یہ جتنی پارٹیاں ہیں وہ نہیں چیلنج کرتی نہیں بات کرتی. اسی وجہ سے لوگ جو تنگ ہیں ان کو تو یہ الفاظ بھی شاید نہ آتے ہوں لیکن وہ اپنے گھر گنوا چکے, اپنے بچے گنوا چکے, ہزاروں لوگ گمشدہ ہیں جنگ میں, لاکھوں لوگ مارے گئے, ان کی فگرز بھی غلط ہیں, انہوں نے مطلب ہمارے بچوں کو طالبان بنایا لڑایا, یہ سارا کچھ سب کے سامنے ہے. تو لوگ تنگ ہیں, اسی نعرے کے گرد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ فزیکل پریزنس بھی ہے وہاں پہ, اور پھر اکانومی کا بھی دیکھ لیں کہ یو نو لائک غیر پیداواری اخراجات بہت زیادہ ہیں, اسکول نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, تو اس نعرے کے گرد چونکہ لوگ جمع ہو گئے. اور دلچسپ بات یہ کہ نعرہ لکھا بھی میں نے تھا 2007 میں, تو اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے. آپ ایک طرح سے اس نیریٹو سے بات بن رہی ہے, بہت سارے لوگ جڑ رہے ہیں جیسے
پاکستان تو اس کے کانسیکوئنسز کے لیے بھی تیار ہیں
آئے. ہاں تو جب لوگ ایک نعرے کے گرد ہیں تو, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی پرچم کسی بھی انسان کی آزادی سے اور اس کی جمہوری حقوق سے مقدس نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ ریاست کے ایک ادارے پر کوئی بات ہو گئی تو مطلب غلط بات ہے. وہ جب ہم جوڈیشری پہ, تو یہاں ہزاروں کارٹون بنتے ہیں اس پہ بھی تنقید.
اب ذرا باقی پینلسٹ کو بھی لیتے ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں. فخر کاکا خیل, آپ اس پوری تحریک کو مشاہدہ کر رہی ہیں, اگر یہ کہا جائے اس وقت تو بے جانا ہوگا کہ لگتا یہ ہے کہ دو فریق ہیں, کیا کہیں کسی لیول پہ ریکنسلیشن یا مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کا امکان ہے, یا پھر اس کو دونوں میں سے کسی ایک کو شکست ہونا ہے جس نہج پہ یہ موومنٹ یا تحریک جا چکی ہے؟
جی اسد, سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے؟
جی آپ سے.
دیکھیں اسد، جو چیز میں ایز اے رپورٹر فیل کر رہا ہوں، ایک کامیابی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نیشنل میڈیا پہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے. تو آج لاہور کے بہت سارے ہمارے جو پنجابی یوتھ ہے وہ چلی گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ بہت زبردست جلسہ ہے اور سارے لوگ آئے ہیں نظام کے خلاف اور یہ ساری چیزیں. تو میرے خیال میں یہ جو بھی یہ اسٹریٹجی بنا رہا ہے کہ آپ ان کو جو نیشنل آؤٹ لیٹس ہیں ان کو اگر آپ کیمپ ڈاؤن کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بھی تحریک دنیا میں چلی ہے جب بھی اطلاعات کی فراہمی کو روکا جاتا ہے اس کے بعد اس میں شدت آ جاتی ہے، چاہے وہ پرنس ریولوشن ہو یا چاہے جو بھی ریولوشن ہو یا جو بھی انارکی.
یعنی آج اگر میڈیا اوپن ہوتا ہے، یہ لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی تو شاید یہ وردی والا نعرہ نہ چلتا وہاں پہ.
بالکل، جہاں تک منظور پشتین کے نعروں کی یا ان کے سخت الفاظ کی آپ بات کرتے ہیں، تو ہم نے ایسے دیکھا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کچھ تحریکیں حال ہی میں چلی ہیں جب جس میں ان اداروں کو باقاعدہ گالیاں دی گئی ہیں، ننگی گالیاں. تو یہ ایک جس 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 کو ہر کوئی ہر ذی شعور اس کو کنڈم کرے گا. منظور پشتین یا علی وزیر یہ وہ لوگ ہیں جو ٹراما سچویشن میں ہیں. دیکھیں زمین پر ان کے گلے کاٹے گئے اور آسمان پر ڈرون ان کے تھانوں پر پھیر رہے تھے. ایسے میں آپ کس طریقے سے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب نارمل سچویشن میں اگر نارمل وہ بیہیویئر کرے تو میں کہوں گا کہ یہ اب نارمل ہے. اب نارمل سچویشن میں ظاہری بات ہے کچھ رویے اب نارمل سامنے آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا رپورٹ کرتے ہوئے لائک عصمت شاہجہاں صاحب اس وقت لائن پر ہے، جو خبر آئی ان کو کوٹ کر کے کہ مجھے باقاعدہ بٹ مارے گئے. دیکھیں ہمارے لیے یا جو پشتون یوتھ ہیں ان کے لیے عصمت شاہجہاں صاحبہ ایک مدرلی فگر ہیں. ہم نے دیکھا ان کو رونو کے اوپر لائرز موومنٹ میں، کبھی نہ انہوں نے گالی دی ہے نہ کبھی کوئی سخت زبان استعمال کی. اگر وہ اس نہج پر پہنچ چکے، پشتون خاتون ہیں لاہور گئی ہیں، اور میں اس کو پوزیٹیو بھی لیتا ہوں، بارڈر کے اس پار سے جو پروپیگنڈے ہو رہے تھے چاہے ہمارے ایسٹرن پہ تھے یا ویسٹرن پہ، وہ تاثر ختم ہو گیا. آج ان کو عام پنجابیوں نے ویلکم کیا، سوشل میڈیا کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو کبھی رو کا ایجنٹ بنا گیا. تو آج وہ این لاہور کے دل میں ان لوگوں نے کہا بھیا یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ ہمارے مطالبے ہیں. لب لہجے کی اگر آپ بات کریں، میں نے کہا نا وہ ٹرامیٹک سچویشن میں ہیں، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. ہاں البتہ ایک بات اسد، جو ایک پورے انسٹیٹیوٹ کو اگر ٹارگٹ بنایا جائے میرے خیال میں وہ بھی زیادتی ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خود کش حملے چیک پوسٹوں کے اوپر ہوئے، چاہے وہ ساہیوال کے تھے، چاہے وہ کرک ڈسٹرکٹ کے ہمارے جوان تھے، چاہے وہ ہری پور ہزارہ کے تھے، جو کیپٹن جو میجر جو کرنل وہ شہید ہوئے، ان کے لیے مجموعی طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو وہ چھپتی ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ بڑے بڑے جرنیلوں کو اتنی یہ بات چھپے. جو گراؤنڈ کے اوپر ٹروپس ہیں جس میں پشتون بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، تو ان کو یہ زیادہ چھپتی ہے، اور ظاہری بات ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن دوسری جانب اگر ٹرامیٹک سچویشن کو دیکھا جائے تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو بھی احساس کہ آخر وہ کس ماحول سے نکل کر آئے ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے یہ ایک پولیٹیکل اور پاکستان ایک کانسٹیٹیوشن ملک ہے، یہ اس طرح انارکزم نہ کبھی ادھر ہوئی ہے نہ کبھی ہوئی ہے،
یہاں ہونی چاہیے.
کانسٹیٹیوشن بنا ہمارے ارد گرد. آپ یہاں اب دیکھیں ترکی میں پچھلے ہفتے بساتید سے باقاعدہ اعلانات ہوئے کہ چلے جاتے ہیں جہاں سیریا، تو کم از کم یہاں وہ سچویشن اس وقت 21st century میں وہ نہیں ہے. ہم نے ایک عامر سے اسی طریقے سے سول سوسائٹیز نے، پولیٹیکل ورکرز نے باقاعدہ ریلیاں نکالی اور بالآخر اس کو مجبور کیا کہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے. تو میں اب بھی میں پرامید ہوں، یہ ایک وائبرنٹ کنٹری ہے. آج کے لاہور کے اندر جو پنجابی یوتھ کا میں نے جذبہ دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یا کل ظاہری بات ہے معاملات ٹیبل ٹاک سے ہی حل ہوں گے، اور کافی حد تک جو انر سرکلز ہیں اداروں کے، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، بیوروکریسی ہوں، جوڈیشری ہوں یا پھر ملٹری ہوں، وہاں یہ بات چل رہی ہے کہ کچھ نارملائزیشن ہمیں لانی ہوگی. جو تھریٹس ہیں ہمارے اندر کے ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. اور لیکن ایک ایشو جو ہے، جیسے کہ اس سے قبل جو افغانستان کی جو بگڑتی صورتحال ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ بھی ایک بے چینی کا سبب ہے. جو کنسپیریسی تھیئریز یہاں تک پہنچتی ہیں، اور بدقسمتی سے کبھی کبھی یہ کنسپیریسی تھیئریز اسامہ بن لادن کے حوالے سے ہم نے پولیو کے مہم میں دیکھا کہ وہ صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں. تو ہمارے اپنے بھی کچھ ایشوز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات کو صحیح طریقے سے سنا جائے
تو وہی بہتر ہوگا،
اس کو بھی دیوار سے لگایا جائے. اور میرا خیال ہے کہ وہ چیز جس طریقے سے منظور پشتون کو پہلے لے جایا گیا، وزٹس کرائے گئے، وطن کارڈ کا جو مسئلہ تھا وہ ان کا حل کیا گیا، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو
رہا کر دیں
بغیر عدالت کے،
عدالتوں میں پیش کر دیں.
عدالتوں میں ان کو پیش کریں.
یعنی بالکل جد، میں نے تو شروع میں کہا، اپنے ابتدائی میں کہا کہ دنیا میں اور پاکستان میں کوئی بندہ ایسا ہو جو ان مطالبات کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہو. ہمیں جوائن کیا ہے اس سیگمنٹ میں، اس پہ انالیسز ان سے بھی ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے رانا محبوب صاحب، تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں. لیکن اس سے پہلے اسما جہاں صاحبہ، جو آپ سے متعلق خبریں تھیں، آپ ذرا اس کے بارے میں ہمیں تردید یا تصدیق کر سکتی ہیں کہ کس طرح کا سلوک رہا؟ جیسے کہا فخر کا کھیل دے کہ بٹ مارنے کی بات ہوئی ہے، اس کے تو کیا کیا کیسے ہینڈلنگ ہوئی آپ کے ساتھ؟
میں فخر کی بات سے ہی شروع کروں گی کہ ایکسکیوز می، آپ آتے ہیں ہمارے سروں پہ فٹ بال کھیلتے ہیں، ہمارے بازاروں کو مسمار کرتے ہیں، جگ چلاتے ہیں اور نیٹو کو بل کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد مارے. آپ دہشت گردوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر جب دھماکے کروا لیتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو پیش کرتے ہیں کہ دہشت گرد جنہوں نے دھماکے کیے تھے، چار چار سال پہلے پرانے اٹھائے ہوئے دہشت گردوں کو آپ مار کے لشکر دکھاتے ہیں. آپ دوسرے ملکوں میں لوگوں کو طالبان بنا کے بھیجتے ہیں اور وہاں سے ان کی لاشیں نہیں آتی. اس وقت 32,000 بیویاں اور مائیں بیٹھی ہوئی ہیں جو نہ بیوہ ہیں نہ ان کی کوئی حیثیت ہے. آپ اسلامائزیشن کرتے ہیں جہاد کے لیے، آپ لوگوں کی زندگی برباد کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ گالی نہ دیں. ہماری تو آواز بھی آپ کو بری لگتی ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ مہذب رویہ ہو، طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایک مڈل کلاس تہذیب کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں لوگوں کی ہم زندگی کا حق مانگ رہے ہیں، ہم اپنا جمہوری اور آئینی حق مانگ رہے ہیں. جو آپ کے پاس ہے ہمیں بھی وہ دیں، ہمیں سکول دیں، ہمیں تعلیم دیں. ایک ہماری قوم رہ گئی ہے جو آپ کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے.
یہ تو دیکھیں، یہ تو موقف آ گیا آپ کے سامنے. لیکن ابھی جو آپ کی لاہور میں گرفتاری یا ہینڈلنگ کی بات ہے،
لاہور میں گرفتاری وہ اسی کی کڑی ہے کہ اسی دن یہ جو انہوں نے ایک مخالف چیز راتوں رات کھڑی کر دی ہے جس کو یہ بولتے ہیں پاکستان زندہ باد تحریک، اسی کا انہوں نے جلسہ کرایا خود اپنی سپرویژن میں. جہاں ہم ناصر باغ میں ملتے تھے وہاں پر ان کا جلسہ کرایا. ہم پھر چلے گئے لورنس میں، چار دن پانچ دن سے ہم انڈر سیج ہیں. ہمارا پرنٹنگ پریس سے انہوں نے لیفلٹ اٹھا لیے. میرے اوپر دو فزیکل حملے سڑکوں پر ہوئے جب میں پوسٹرز بانٹ رہی تھی. ہمارے جو لوگ ڈی سی کے آفس میں گئے ان کو اٹھا کے ایجنسیوں کے حوالے کیا، وہ ڈیٹین کیے گئے. یہ سارا ایک ماحول ہوا. اور پھر رات کو سی ڈی ٹی بھیجتے ہیں جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، آپ بھیجتے ہیں مطلب ہم ٹیررسٹ ہیں. پھر اس کے بعد بندوق سروں پہ رکھ کے آپ ہمیں لے کر کے جا رہے ہیں.
آخری سوال اس میں صاحبہ، آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ ابھی آپ جیسے فخر نے امید ظاہر کی ہے کہ حالات اس جانب جا سکتے ہیں جہاں ٹیبل ٹاک مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو، آپ کے کچھ مطالبات کو آنر کیا جائے، کچھ وعدے کیے جائیں، کچھ کمٹمنٹس کی جائیں، اس طرف جائیں گے؟
یا دیکھیں، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ دہشت گرد ہم ہیں. ہم نے تو ثابت کیا ہے کہ ہم تو ایک کملا بھی نہیں ٹوٹا، ایک نہ خوشگوار واقعہ نہیں ہوا. ظاہر ہے ہم اگر تشدد کے فلسفے پر ہی اپنی سیاست آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور سیاسی مذاکرات پر ہی بات ہوگی.
صحیح، سیاسی مذاکرات پہ بات ہونی چاہیے، ترامیم ہو، یہ آپ کے مطالبات ہیں.
جو باقی جو ہمارے مطالبات ہیں کہ آپ چیک پوسٹ سے ہٹائیں.
صحیح، چیک پوسٹ نہیں ہے. رانا محبوب صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، ذرا لاہور کی آواز اب سن لیتے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی آواز سنائی ہے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی شاید سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سنا ہو، بلکہ میں آپ کو دو کلپس سنواتا ہوں منظور پشتین کی گفتگو سے چند سیکنڈ کے ہیں، پھر میں آپ کے کمنٹس لیتا ہوں.
بات ہو رہی تھی تو وہ اشارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ مسنگ پرسن کی بات چھوڑ دیں. ہم نے کہا بھائی چپکے سے بتا دو، مطلب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا شاید اس میں سے زیادہ نہ ہو. تو ہم نے آپس میں کہا جب وہاں سے نکل آئے کہ شاید ان لوگوں نے ٹارچر سیلوں میں ٹارچر کرتے ہو اس کو مارے ہو.
یہ وہ نقطہ نظر ہے جو بہت سارے رائٹ ایکٹیوسٹ یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ غالباً وہ لوگ جو لاپتہ ہیں اگر وہ مارے گئے ہیں تو اس لیے ان کو سامنے لانا بھی اب مشکل ہوگا. ایک اور پوائنٹ ذرا ان کا سنتے ہیں.
ایک بات سنو، کچھ بھی ہوا یہ پر امن لوگ کسی اور طرف چلے گئے تو ذمہ دار تم ہو گئے.
جی رانا صاحب، یہ ایک گرج تھی، بڑی للکار تھی اور پاکستان کے سب سے زیادہ طاقتور ادارے کے لیے تھی. ہسٹری پاکستان کی کچھ اور بتاتی ہے، لیکن اس وقت حالات ایسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر پہ جس نوعیت کے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، کیا بات مذاکرات کی طرف جائے گی یا منظور پشتین بھی ایک پھر ایسے جن بن جائیں گے جو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، یا حالات زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں، جس بیک ڈراپ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں اگر دیکھیں تو ان کے مطالبات کیا ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف سی آر کو ختم کریں، اور میرا خیال ہے پاکستان کی تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز اس مطالبے کی حمایت کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی چیک پوسٹ ختم کریں، وہ کہتے ہیں جی بارودی سرنگیں ہٹائی جائیں، لینڈ مائنز جو ہیں وہ کلیئر کی جائیں، مسنگ پرسنز کے معاملات پہ بھی ان کا جو موقف ہے وہ بہت ہی ریزنیبل ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے مقدمات عدالتوں میں لے کے جائیں، اگر کسی کے اوپر کیس ہے تو کیس چلائیں۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جن پر میرا خیال ہے بات ہو سکتی ہے، لیکن آج کا جو منظور پشتین کا یہ ہے جلسہ ہے یا شو ہے، آئی تھنک اٹ از سکسیسفل۔ آج صبح ہم کچھ دوستوں کے ساتھ اس طرف گئے ہیں، گمٹی بازار میں ایک شاپ ہے لسی والے جاوید کی، وہاں سے لسی پینے کے لیے کچھ دوست ہم کبھی کبھی جاتے ہیں، تو سارے راستے موچی دروازے کے بند کیے ہوئے تھے، ٹرالر کھڑے کیے ہوئے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ اس طرف کوئی مطلب کوئی گاڑی جو ہے وہ ادھر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود میرا خیال ہے لاہور کے لوگوں نے منظور پشتین کی بات سنی ہے، اور جو کچھ ایک
اگر لاہور کے لوگوں نے بات سنی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی سنے گی؟ اگر لاہور کے لوگوں نے بات سنی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ، اسپیشلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات سنے گی؟
جی، آئی تھنک بیٹر سینس ول پریویل، اور یقیناً سنیں گے، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت سے سبق سیکھے ہیں۔ دیکھیں جہاں جیسے وہ کاکا سیل سب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، دوسری بات کہ اس میں حمید گل صاحب جیسے کچھ لوگوں نے جو ایک نریٹو بنایا تھا، میرا خیال ہے وہ نریٹو فٹ گیا ہے، اور اس کو یہ وقت ہے اس کو چینج کرنے کا، اور انہوں نے جو سبق سیکھے ہیں پہلے، مطلب ان کی ایک تاریخ ہے جہاں پہ غلطیاں ہوئیں اور ان کا پھر ریویو ہوا، ان کے اوپر دوبارہ سے انہوں نے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ بنائی، اور میرا خیال ہے سیکیورٹی سٹیٹ سے ہم ایک ویلفیئر سٹیٹ کی طرف جب تک موو نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ وی شوڈ بی پازیٹیو، آپٹیمسٹک اینڈ سینگوئن اباؤٹ اٹ کہ جی جو لیڈرشپ ہے جنرل باجوہ کی اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ اس آواز کو سنیں گے اور اس کے اوپر ان کو مزید دیوار کے ساتھ نہیں لگائے۔
جی، بہت شکریہ فخر کاکا خیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور بڑی شاندار ڈسکشن رہی دونوں سیگمنٹ پہ آپ کے ساتھ۔ عصمت شاہ جہاں صاحبہ، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ رانا صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں، ایک بریک ہم لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کا اگلا حصہ، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام، اور اس سے پہلے کہ اگلے سیگمنٹ کی جانب جاؤں، پچھلے سیگمنٹ سے متعلق ایک دوسرا ورژن آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ پنجاب گورنمنٹ سے کوئی ہمارے ساتھ ہوں، لیکن بعض لوگ ریلیکٹنٹ تھے اور بعض لوگوں سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ جہاں تک پاکستان کی فوج کا تعلق ہے، ان کا موقف یہ ہے، پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل باجوہ نے کچھ روز قبل بظاہر بہت سارے لوگوں کے نزدیک جو اپنی گفتگو میں اشارہ کیا تھا، وہ یہ کہ پاکستان کی فوج نے بہت قربانیوں کے بعد پاکستان کے اندر امن بحال کیا ہے، اور اب کچھ قوتوں کے کہنے کے اوپر اب فاٹا جیسے علاقوں کے اندر سے تحریکیں جنم لے رہی ہیں، جو اس کا مقصد جو ہے وہ اس پورے امن کے عمل کو سبوتاج کرنا ہے۔ سو یہ ایک ورژن ہے، دوسری طرف یعنی منظور پشتین یا ان کی جو موومنٹ ہے اس کو اس نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے، اور آرمی چیف کے اس بیان کے بعد خاص طور پہ میڈیا نے بھی ان کو بلیک آؤٹ کر رکھا ہے، ان کی تقریر، ان کے خطابات وہ وہاں پہ نشر نہیں ہو پا رہے ہیں، اور یہ ایک ورژن ہے۔ بہت سارے لوگ منظور پشتین کی اس تحریک کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ تقریب کارانہ ہے اور اس کے پیچھے دیگر ممالک کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے. نام لے کے کہا گیا ہے کہ جیسے افغانستان یا بھارت کا کردار ہو سکتا ہے, افغانستان اور بھارت دونوں ایسے کسی تحریک کے اندر اپنے کسی کردار کو ڈینائی کرتے ہیں. کوئکلی, اور ہمیں سم اپ کرنا ہوگا اگلے پانچ منٹ کے اندر, آخری جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے سپریم کورٹ سے متعلق. ایک تو یہ 13,600 پولیس گارڈز جو مختلف سیاستدانوں, صحافیوں, تاجروں, بزنس مینوں جو ان آتھورائزڈ ہیں ان کی سیکیورٹی پہ مامور تھے, چیف جسٹس سے ان گارڈز کو واپس لینے کا حکم دیا ہے تاکہ پولیس کو اسٹرینتھن کیا جائے, لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ آسیہ بی بی, ایک معروف کیس ہے آپ کو معلوم ہے احانت مذہب میں, ان کو عدالت نے سزا دے رکھی ہے, لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو مینٹین رکھا تھا, سزائے موت تھی, اور اب سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے بذات خود اس کو اس کی سماعت کا فیصلہ کیا ہے اور جلد یہ سماعت متوقع ہے. کوئکلی جائیں گے, ہمارے پاس تجزیے کے لیے موجود ہیں رانا محبوب صاحب, ممتاز صحافی, ممتاز تجزیہ کار کالمسٹ, اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, ہیڈ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے. رانا صاحب, کوئکلی ذرا یہ پہلے تو سیکیورٹی گارڈز یا پولیس کے جو گارڈز ہیں اس کی ودڈرال پہ بات کیجیے گا, کیسا یہ انیشیٹو ہے؟ دوسری جانب مریم صاحبہ نے اس کو کنڈیمڈ بھی کیا ہے کہ ایک وزیر اعظم جیسے نواز شریف صاحب, ایک وزیر اعظم وہ کہتی ہیں کہ ایک بندہ جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے, اگر آپ اس کو نہتا کر دیں گے تو وہ اگر نقصان ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے. آپ کا انالیسس کوئکلی ڈیڑھ منٹ میں.
دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ پورا پرسپیکٹیو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو اداروں کا زوال جس طریقے سے ہوا ہے اور اداروں میں جس طریقے سے ایروژن ہوا ہے, اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی پاکٹس بنا لی, اور ان کے مافیا ٹائپ گروپس ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اسٹیٹ کے اداروں کو استعمال کرتے ہیں. اور یہی ہو رہا تھا کہ ہزاروں لوگ جو کہ جن کو ہم لوگ ٹیکس دے کے پے کرتے ہیں, وہ لوگ ان کی پروٹیکشن کے لیے لگے ہوئے تھے, جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز یا پبلک آفس ہولڈر جن کو ہم کہتے ہیں. اور چیف جسٹس نے میرا خیال ہے بہت صحیح کیا ہے کہ جو لوگ جو رولز آف بزنس پرمٹ نہیں کرتے, جن کے لیے اس طرح کے گارڈز, ان کو بھی گارڈز دیے ہوئے تھے, گاڑیاں دی ہوئی تھیں.
اور یہ کہ چھڑی سے مجھے معافی چاہتا ہوں کہ کلامی کی, چونکہ وقت ہم
سے دوسری بات جو آپ نے کی کہ مریم صاحبہ نے جو کہا, میرا خیال ہے اس حوالے سے ان کا جو کنسرن ہے اس کو ان کی ہی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور فیڈریشن میں بھی, وہ ضرور اس کو دیکھیں گے
اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. جسٹس طارق محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. جسٹس صاحب, آپ کا نقطہ نظر سیکیورٹی گارڈز کی ودڈرال کے اوپر.
دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس جن کا کام ہے یہ ان کو کرنا چاہیے, یہ بات پہلے دن سے ہونی نہیں چاہیے. اصل میں یہ سیکیورٹی گارڈ وغیرہ انویریبلی میں نے دیکھا ہے یہ کوئی اپنی سیکیورٹی کے لیے نہیں ہوتے, یہ ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہمارے ملک میں. تو یہ چیف صاحب نے بڑی اچھی بات کی, ایسے میٹر آف فیکٹ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی کہ وہ یہ بات کریں, یہ ہمیں خود احساس کرنا چاہیے تھا, چاہے پارلیمنٹ لیول پر, سول سوسائٹی یا جو بھی. لیکن اب اگر انہوں نے کر لیا ہے تو ایک اور بات ضرور ہے کہ میرا خیال ہے پہلے ضرور یہ اچھا کام کیا انہوں نے, لیکن اس بات کو بھی دیکھیں کہ کیا یہ جج صاحبان کو بھی کہیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی تو نہیں مل رہی, اس پر بھی دھیان دینا چاہیے. کیونکہ جس وقت ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں تو سائملٹینیسلی اپنے پر بھی بات کرنی چاہیے. کیونکہ آج ایک پروگرام میں بشرا جو ہیں جو اے این پی والی ہیں اور جو میاں افتخار صاحب نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے ہم سے لے لیا, دیر از نو ایشو,
لیکن آپ کا بھی بڑا پروٹوکول تھا,
اپنے پر بھی اپلائی کریں اس کو.
جی, جیسے جناب مہدی حسن صاحب, ایک منٹ انفارچونیٹلی میرے پاس رہ گیا, میں اس کو بڑا آخر میں لے کے آیا, آپ کا نقطہ نظر سیکیورٹی وڈرال کے اوپر.
دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو سیکیورٹی مہیا کی ہوئی ہے وہ سب ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتے ہیں, مالدار لوگ ہیں. اگر ان کو کوئی خطرہ ہے تو وہ اپنے خرچے پہ اپنی سیکیورٹی رکھ سکتے ہیں. اگر ان کو واقعی خطرہ ہے, کوئی خطرات ہیں, تو وہ اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی رکھیں اور اپنی جیب سے ان کو پیسے دیں, سرکاری سیکیورٹی کیوں مہیا کی جائے.
لیکن جو انٹائٹلڈ ہے,
جی,
جو لوگ انٹائٹلڈ ہیں ان کو بھی نہیں دینی چاہیے اگر وہ مالدار.
جو انٹائٹل ہیں وہ ان کو جتنی سیکیورٹی چاہیے. اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے واپس ہوئی ہیں جو انٹائٹل میرے خیال کے مطابق نہیں ہیں,
جی,
اور کیونکہ وہ سب پیسے والے لوگ ہیں, وہ اپنی سیکورٹی کا انتظام خود کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, پریزیڈنٹ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا محبوب صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, اور جسٹس طارق محمود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تیسفر امام اور ہمارے ساتھ انجینئر جان ڈرائیڈن. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
سامعین 22 اپریل 2011 کو پاکستان کے ایک انتہائی محبوب فنکار معین اختر اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی.
سب کا دل اور جان تھا, کتنا میں نادان تھا, کتنا میں انجان تھا, ابھی کل تو میں جوان تھا, جوان تھا, حسین تھا, بہت ہی دل نشین تھا, سرور ہی سرور تھا, جوانی کا غرور تھا, جس جگہ بھی جاتا تھا حسینوں کو ہی پاتا تھا, ان کا مجھ کو چاہنا میرے دل کو بھاتا تھا, مگر یہ کل کی بات ہے اور آج خالی ہاتھ ہے.
معین صاحب ہمارے پروگرام میں اس وقت آئے تھے جب ہم نے آغاز کیا تھا کچھ تو کہیے گا, تو لیجیے سنتے ہیں اسی پروگرام سے اقتباس جس میں معین اختر صاحب ہمارے ساتھ تھے.
میں نے پہلے تھیٹر اسٹیج کا ایک پلے کیا تھا جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا, ولیم شیکسپیئر کا ایک کھیل تھا مرچنٹ آف وینس, وہ میں نے پہلی دفعہ کیا تھا اور اس میں شائلاک کا رول کیا تھا. اس کے بعد پھر ریڈیو شروع ہوا, ریڈیو سے میں نے بہت کچھ سیکھا, اور اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن آ گیا پاکستان میں, پھر ٹیلی ویژن پہ کام کیا, آپ لوگوں سے داد بھی ملی اور تنقید بھی حاصل ہوئی.
تینوں آپ کمال کے ہیں, اگر دیکھا جائے بشرا بھی, آپ بھی اور انور بھائی خود بھی, تو اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کس کی وجہ سے پروگرام زیادہ مقبول ہے؟
نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بشرا پہلے کرتی تھی, بشرا نے 10-11 کیے, پھر بشرا کی مصروفیت اپنی تھی تو اس لیے بشرا نے وہ چھوڑ دیا, تو پھر میں اور انور مقصود صاحب ہی کرتے ہیں اس کو, اور اب تک میں اس کے 340 کے قریب ایپیسوڈز کر چکا ہوں.
340
جی ہاں, 346 مختلف کیریکٹرز کیے ہیں, اور یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اس کو, نے سوال کیا کہ کون اچھا کرتا ہے, انور نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ معین اختر بڑے صغیر ہی نہیں, دنیا کے جو چند بڑے ایکٹرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا.
میں نے تو یہ سوچا ہے کہ جو زندہ مرغیاں نا کاغذ میں لپیٹ کے براتیوں کو دے دوں گا میں, کہ گھر جا کے پکا لیں جس طرح کا چائے پکا لیں ان کو, بس ایک ایک ریبن لال رنگ کا باندھنا پڑے گا.
میری زندگی کا یادگار لمحہ تھا جب مجھے ستارہ امتیاز ملا تھا, تقریباً آج سے 4 سال پہلے, اور 92 میں مجھے ملا تھا تمغہ اس میں کارکردگی. تو یہ جب دو تمغے ملے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی, اور میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میری سروسز نہ صرف عوامی سطح پر ریکگنائز کی گئی ہیں بلکہ کاری سطح پر بھی ریکگنائز ہوئی ہیں. ہاں میں تو اپنے لیے کہتا ہوں تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے, میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو, میں مسکرایا تو کیا کرو گے, پکائے کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ, میرے لہو کی بہار کب تک, مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے.
سب آپ نے اب تک جتنے بھی کیریکٹر کیے ہیں اس میں خاص طور پہ لوز اسٹاک کے حوالے سے، اس میں سب سے زیادہ آپ کا پسندیدہ کریکٹر کون سا ہے؟
میں نے اس میں ایک کیا تھا، ایک کوئٹہ کے خان کا رول کیا تھا میں نے وہ، اور ایک اس میں میں کرسچن نس بناؤں وہ، اور ایک اس میں میں کوفی انان بناؤں، اور ایک ہمارے بڑے مشہور وہ پینٹر تھے گل جی.
جی جی جی،
ایسے تو بہت بہت سارے ہیں، 340 میں سے یہ طے کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے کہ وہ کون سے اچھے تھے، مجھے تو سبھی اچھے لگتے ہیں.
بالکل، خود ہمارے لیے بہت مشکل ہے، میں نے کہا اسی لیے پوچھوں کہ آپ سے کہ آپ کو ان میں سے کون سا پسند ہے.
جی ہاں، مجھے کافی ہے، کوئی 40-50 تو ہیں جو بہت مجھے پسند ہیں.
انسان تبدیلیاں چاہتا ہے، جو خریدار ہے وہ ہر دفعہ ایک نئے خواب کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے. یہ ایک فنکار کا فن ہے، یہ اس کی فن کی عظمت ہے کہ وہ ہر دفعہ ایک نیا خواب تراشنے کی کوشش کرتا ہے اپنے خریدار کے لیے.
شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، اردو.